الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے جو کچھ تمہارے اندر ہے اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ یا تم چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محاسبہ کرے گا کئی سارے مفسرین کا اس آیت کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ پچھلی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ شہادت کو نہیں چھپانا گواہی کو نہیں چھپانا کوئی بھی گواہی دینے کا معاملہ ہو تو اس میں حق بات کی گواہی دینے سے پیچھے ہٹنا جو ہے اس کو گناہ کہا گیا اسی کی کنٹینیویشن اسی کا ربط ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے چاہے تم کسی چیز کو چھپاؤ چاہے تم کسی چیز کو ظاہر کرو اللہ نے اس کا حساب لینا ہے تو کئی سارے مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس کا ربط ہے پچھلی آیت سے کہ پچھلی آیت میں گواہی دینے کو گواہی چھپانے سے منع کیا گیا اور اس آیت میں بتایا گیا چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو اللہ کو پتا ہے اللہ نے حساب لینا ہے مگر کئی سارے مفسرین نے اس کا ایک جنرل میننگ لیا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اس کو چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دل میں گناہ کا ارادہ ہے جو کچھ تمہارے دل میں وساوس ہیں جو کچھ تمہارے دل میں برے اخلاق ہیں اگر ان کو تم چھپاؤ گے بھی اور فرمایا یا تم ان کو ظاہر کرو گے دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور دونوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے سکتے ہیں تو فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے اَوْ تُخْفُوهُ یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے دل میں ہے يُحَاسِبُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ ضرور اس کا محاسبہ کریں گے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی وساوس ڈال نے کا ایک سلسلہ رکھا ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل پر جو ہے وہ الہام ہوتے ہیں دو طرح کے ایک شیطان کا الہام ہوتا ہے اور ایک فرشتوں کا الہام ہوتا ہے تو اس مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں وسوسے آ جاتے ہیں انسان کے دل میں گناہ کا ارادہ آ جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی ہے ان کو میں جانتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان گناہ دل سے کرے گا یا گناہ کرے گا اس کو دل میں چھپائے گا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا قیامت کے دن ایسا مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور بلا کے اسے پردے میں یہ بات کہیں گے اور لوگ یہ بات نہیں سنیں گے مگر اللہ تعالیٰ پردے میں اس کو بتائیں گے کہ ہاں میرے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا پھر تو نے یہ بھی گناہ کیا پھر تو نے یہ بھی گناہ کیا اور وہ بندہ ڈر جائے گا کہ اللہ کو تو میرے ہر چھپے ہوئے گناہ کا، جس کو صرف میرا اپنا دل جانتا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو جانتے ہیں۔ جب اتنے اس کے گناہ گنوائے جائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا، میں آج آخرت کے دن بھی تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو ایسے بندے کے نیکیوں کے جو اعمال ہوں گے، اس کا صحیفہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں، جو کفار ہوں گے اور مشرک ہوں گے، جو مومن نہیں ہوں گے، ان کو پھر ان کے جو گناہ ہیں ان کو اعلان کر کے سارے لوگوں کو سنائے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر پوشیدہ گناہ سے بھی واقف ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اپنے دل کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان گناہوں کو بھی جانتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو وساوس دل میں آتے ہیں نا، ان کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ گناہ کر کے جو دل میں چھپائی ہوئی بات ہے، یہ گناہ پہ پکڑ ہے، مگر گناہ کا وسوسہ کر آنا یا کوئی اور غلط وسوسہ آنا، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر معاف کر دیے ہیں دل کے گناہ۔ دل میں خیال آنا، دل میں گناہ کا خیال آنا، میری امت پر معاف کر دیے گئے ہیں۔ جب تک کہ میرا امتی اپنی زبان سے وہ بات، وہ گناہ نہ کرے یا اپنے عمل سے وہ گناہ نہ کرے، تو غلط خیال کا آنا جو ہے وہ انسان کی پکڑ کا باعث نہیں بنتا۔ کئی مرتبہ انسان کو الٹے سیدھے خیال آ جاتے ہیں، تو لوگ کئی مرتبہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ جی بہت ہی برے برے وساوس آتے ہیں، تو اس کا جواب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ برے خیال کا آنا برا نہیں، برے خیال کا لانا برا ہے۔ اگر برا وسوسہ آ گیا تو انسان اس کو جھڑک دے، جانے دے۔ یہ جو جان بوجھ کے بری بری چیزوں کو سوچنا ہوتا ہے اور غلط غلط وساوس کو سوچنا ہوتا ہے، یہ قابل پکڑ ہے۔ تو جب تک کہ انسان خود نہیں سوچتا اور برے خیالات کو جھڑکنا چاہتا ہے، تب تک تو اس کو برے خیالات پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام، کئی مرتبہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اتنے غلط وساوس آتے ہیں کہ آپ کو بتانے سے پہلے ہمیں موت زیادہ عزیز ہے، کہ مر جانا ہمیں پسند ہے کہ ہم مر جائیں مگر یہ کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں یہ غلط وساوس۔ اللہ کے نبی کیا کروں میں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ، یہ جب خیال آتے ہیں، یہ وساوس آتے ہیں، تو تم خوش ہوتے ہو یا تم پریشان ہوتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی، بہت پریشان ہوتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر بہت پریشان ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو برے وساوس سب کو آتے ہیں، ان برے وساوس پر پکڑ نہیں ہے، بلکہ ان برے وساوس پر عمل کرنا یا زبان سے کہنا، اس پر پکڑ ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ ہر انسان پر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان پر دو طرح کے الہام ہوتے ہیں، ایک شیطانی الہام اور ایک فرشتوں کا الہام۔ اور شیطانی الہام کیا ہوتا ہے؟ کہ شیطانی الہام انسان کو پکا کر دیتا ہے گناہ کرنے پر، اس کو دلائل دیتے ہیں یہ الہام کہ ہاں جی، میں فجر پہ نہیں اٹھا، میں تو بہت تھکا ہوا تھا، فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں فجر ہی نہیں پڑھتا۔ تو دلائل شیطانی الہام اس کو دیتے ہیں، جس سے وہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ویکیشنز پہ جانا ہے تو جی فلاں ملک میں چلے جاؤ۔ اچھا، بیچز پہ نہیں جانا، مگر باقی سب تو کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور انسان ایسا کر لیتا ہے اور کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس سے دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے وہ ایسا الہام دل میں ڈالتا ہے کہ انسان گناہ کرنے پہ پکا ہو جاتا ہے۔ بھائی بزنس کرنا ہی ہے تو آج کل کے زمانے میں سود لیے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، شیطان پکا کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، جی تمہارا اتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ سود لے رہا ہے تو تم کیوں نہیں لے سکتے، تو دلائل دیتا ہے، جی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ رہی ہوں نا کیا ہوا، تھوڑی دیر ہی تو دیکھا ہے، تھوڑا سا تو میوزک سنا ہے، تھوڑا سا تو نامحرم کو دیکھا ہے، شیطان دلائل دیتا ہے۔ اور پھر انسان تھوڑا تھوڑا گناہ کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بہت سارا گناہ کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے اوپر دو طرح کے الہام، ایک شیطانی الہام اور ایک فرشتوں کا الہام، اور فرشتوں کا الہام یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی پہ پکا ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کو نیکی سے ہٹا ہی نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرشتوں کے الہام کی بارش ان پہ ہوتی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو راستہ عمر لیتا ہے شیطان اس راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، یہ شیطان اپنے وساوس والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ نیکی پہ پکے ہو گئے، کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی نیکی سے، ارادہ کر لیا کہ جی دین کا علم حاصل کرنا ہے، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، ارادہ کر لیا کہ میں نے ذکر اذکار معمولات کرنے ہیں، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے پہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ انسان ایکسرسائز کا ارادہ کرتا ہے کہ جی ہر روز ایک گھنٹہ کرنا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پکا ارادہ کیا۔ میرے قریبی رشتہ دار تھے، وزن بہت زیادہ تھا، پکا ارادہ کیا کہ جی وزن کم کرنا ہے، چھ مہینے میں وزن اتنا کم کیا کہ وہ جو شخص جو کہ بہت ہی موٹا سمجھا جاتا تھا، بہت ہی صحت مند بھاری سمجھا جاتا تھا، اس کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی پتلا بندہ ہے، ارادہ ہے۔ تو اللہ نے مومن کو، انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ پکا ارادہ کرتا ہے اور وہ اپنے کام اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس شیطانی وساوس کے خلاف پکا ارادہ کرنا چاہیے، اور کئی مرتبہ شیطان ہمیں الٹی سیدھی طرف جھانکتا ہے، ڈالتا ہے اور ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ عورتیں ہوتی ہیں بس کسی کے گھر کوئی چیز دیکھ لی تو اب ذہن میں وہی گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی یہی چاہیے، فلاں نے فلاں طرح کا کپڑا پہنا ہے مجھے بھی یہی چاہیے، فلاں نے فلاں طرح کا جوتا پہنا ہے مجھے بھی وہی چاہیے، فلاں نے اس طرح شادی کی اپنے بیٹے کی میں بھی اسی طرح کروں۔ یہ شیطانی الہام، اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ انسان ہر فیصلے سے پہلے استخارہ کرے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے کاموں میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ اس کام میں اسے نقصان سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے، اور پھر یہ استخارہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ اللہ سے مشورہ ہے، تو بجائے اس کے کہ شیطانی الہام کے اوپر ہماری زندگی چل رہی ہو، ہم اپنی زندگی کو اللہ کے مشوروں سے چلائیں۔ اسی لیے مشائخ جو تھے وہ کثیر الاستخارہ تھے، ہر کام میں استخارہ کرتے تھے تاکہ ان کے کام میں شیطان کا حصہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم ظاہر کرو گے جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، او تُخْفُوهُ، یا چھپاؤ گے، یحاسبکم اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب کریں گے۔ اس لیے یہ جو دل کے وساوس ہیں اس پر مومن کی پکڑ نہیں، مگر دل کے وساوس کو صاف کرنا جو ہے وہ ضروری. دل کے وساوس پہ پکڑ نہیں، مگر ہاں جو گناہ انسان کرتا ہے اور دل میں چھپاتا ہے، اس کے دل کو پتا ہوتا ہے مگر کسی اور کو نہیں پتا ہوتا، اس گناہ پہ پکڑ ہے، اس سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے. اس پر توبہ کرنا ضروری ہے. وساوس پہ پکڑ نہیں، گناہ پہ پکڑ ہے. سوچا گناہ کرنے پہ تو پکڑ نہیں، گناہ کر دیا تو پکڑ ہے. اور سچی بات یہ ہے، انسان گناہ کرتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور پھر سکھی زندگی گزارے. جتنی ہی کامیابی سے کیوں نہ کر لے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، مگر گناہ ہے ایسی چیز کہ انسان کو پریشان ضرور کرے. گناہ سے بچتا کون انسان ہے؟ کون سا والا بندہ ہے جو گناہ سے بچ جاتا ہے؟ کیسے بچوں میں گناہ سے؟ سچی بات یہ ہے کہ وہ شخص ہی گناہ سے بچے گا جس کا کوئی عبادت کا معمول ہوگا. یہ قرآنی فیصلہ ہے. یہ ممکن نہیں کہ انسان عبادت تو کرتا نہیں ہے، کوئی عبادت کی طرف شوق نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ گناہ سے بچ بھی جائے. نہیں، عبادت گناہ سے بچاتی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم وخلق من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو تمہارے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ قرآنی فیصلہ. عبادت کا معمول ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے، معمول نہیں ہوگا تو گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتے. اب چاہے دنیا کے سامنے کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے حافظ کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے دنیا کے سامنے پیر صاحب کیوں نہ ہو، عبادت نہیں کرتے ہوں گے تو گناہ سے نہیں بچ سکتے. تو اصول گناہ سے بچنے کا یہ ہے کہ کوئی عبادت کا معمول ہو. پانچ وقت کی نماز پکی پڑھتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ معمول ہو. اسی لیے مشائخ کے پاس جو بھی جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو معمولات کی ایک لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جی یہ چار پانچ چیزیں تو کرنا شروع کر دینا، اپنے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم ان کو کرنے میں لگائیں. چنانچہ کبھی استغفار کی تسبیح، تو درود شریف کی تسبیح، تو قرآن پاک کا ایک مقدار بتا دی جاتی ہے. ہاں جی مراقبہ کریں، بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں، کہ یہ عبادت ہوگی تو گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو پتہ چلا کہ عبادت کرنے والا گناہ سے بچے گا، عبادت نہیں کرنے والا گناہ سے نہیں بچے گا. یہ عبادت اور گناہ ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. انسان عبادت بھی کر رہا ہوگا، ساتھ ساتھ گناہ کر رہا ہوگا نا، تو یا تو عبادت چھوٹ جائے گی یا پھر گناہ چھوٹ جائے گا. یہ دونوں بہت عرصے تک ساتھ نہیں چل سکتے. ایک عبادت کرنے والا بندہ ہے اور گناہ کرنے لگے گا تو اس کی عبادت کی لذت میں فرق آ جائے گا. اس لیے گناہ سے بچنا بڑا ضروری. اس لیے اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ گناہ سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے شیر سے ڈرتا ہے بندہ. تو اس لیے گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ضروری، اور گناہوں سے بچنے کے لیے عبادت کرنی ضروری. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے، اللہ کو نہیں یاد کرنے والا مردہ ہے. عبادت کرنے والا زندہ، عبادت نہیں کرنے والا مردہ ہے. تو مردہ آدمی نے تو شیطان کے بالکل ہاتھ میں لقمہ بن جانا ہے، خوب گناہ کرنے. یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبادت کرنے والا زندہ ہے، اس سے مراد عبادت کرنے والا روحانی طور پہ زندہ ہے، شیطان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے زندہ ہے. اور عبادت نہیں کرنے والا جو ہے وہ شیطان کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے مردہ ہے. تو اس لیے عبادت جو کرے گا وہ گناہوں سے بچے گا. ایک نوجوان حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت دعا فرمائیں کہ مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے. حضرت نے دعا نہیں کی بلکہ اس کو نصیحت کی اور فرمایا, نوجوان تو دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ تجھے راتوں کی عبادت کی توفیق دیں گے. پتہ چلا کہ گناہ اور عبادت ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. بنی اسرائیل کا عالم تھا, اسے بڑا گناہ ہو گیا, اور عالم تھا, جانتا تھا کہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ کہ گناہ کی وجہ سے انسان کی نعمتوں کو کم کر دیا جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ میں نے گناہ کیا اور عرصہ گزر گیا اور میرے گناہ کی وجہ سے میری نعمتیں چھینی نہیں گئیں, ساری نعمتیں اسی طرح سلامت ہیں, تو بڑا حیران ہوا. ایک دن اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے, میرے مالک تو کتنا رحیم, تو کتنا کریم ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر اسی طرح سلامت رکھا. بڑا حیران ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دل میں ڈالا, نہیں میرے پیارے بندے, تو نے گناہ کیا ہے اور ہمارا اصول یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اسے ہم محروم کرتے ہیں, تو سوچ تجھے محروم کیا گیا ہے. بڑا ذہن اس نے لگایا, بڑا ذہن لگانے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہاں, جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم کر دیا گیا ہو. تو گناہ کا اثر ہی یہی ہے کہ انسان سے عبادت چھوٹ جاتی ہے, اور عبادت کا اثر ہی یہی ہے کہ انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. تو جس کا عبادت کا معمول نہیں اس سے گناہ نہیں چھوٹ پائیں گے, اسی لیے عبادت کرنی ضروری ہے. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, پتہ نہیں کیوں میں فجر کے لیے اٹھ نہیں رہا حالانکہ میں گناہ بھی نہیں کر رہا. تو کئی مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ گناہ دو قسم کے ہیں. ایک تو ظاہری گناہ ہے جس کو انسان دیکھ سکتا ہے, جیسے جھوٹ بول دیا ظاہری گناہ کہ انسان دیکھ سکتا ہے, چوری کر لی گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے, زنا کر لیا گناہ کا کرنے والا اپنے گناہ کو دیکھ سکتا ہے, نامحرم پر نگاہ ڈال دی کرنے والا یہ گناہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح شراب پینا, یہ تمام گناہ ظاہری گناہ ہے کہ ہاں بھائی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں کیونکہ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ باطنی گناہ ہوتے ہیں جو کرنے والے کو بھی نظر نہیں آتے مگر وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ریا جو ہے وہ باطنی گناہ, کہ انسان نیک عمل کر تو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ خواہش بھی ابھر رہی ہے کہ لوگ میرے اس نیک عمل پہ خوب میری تعریفیں کریں کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, ماشاءاللہ دین کو بڑا وقت دیتا ہوں, بڑا دیندار بندہ ہے. یہ جو خیال آ جانا ہے, یہ خیال جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے. تو اس لیے کچھ گناہ ظاہری ہے کچھ گناہ باطنی ہے. کئی مرتبہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اور اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو گناہ کیا نہیں اور حالانکہ میں اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھ پا رہا, میں اب بھی یہ نیکی نہیں کر پا رہا. اس لیے یہ گناہ کو سمجھنا بھی بڑا مشکل کام. اور کون سمجھاتا ہے کہ جی یہ گناہ سمجھنا ہے, یہ گناہ کر رہے ہو یہ باطنی گناہ کر رہے ہو؟ وہ سمجھانے والا جو ہے وہ شیخ ہوتا ہے جو انسان کو اس کے گناہ سے آگاہی دلواتا ہے. تو اس لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ, کوئی نہ کوئی بندہ, کوئی نہ کوئی استاد ہو جو کہ انسان کو انسان کے گناہوں سے آگاہ کرے, کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. تو دوسرا بندہ جو ہے وہ انسان کے گناہ کو بہتر طریقے سے پہچانتا ہے. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں رکھتے, اسی طرح انسان کو اپنے گناہ بھاری نہیں لگتے. تو کئی مرتبہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے مگر اسے اندازہ نہیں ہوتا, مگر اصول یہی کہ گناہ اور عبادت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. جو عبادت کا معمول رکھتا ہوگا وہ گناہ سے بچتا ہوگا, اور جو عبادت کا معمول نہیں رکھتا وہ بچ نہیں پائے گا، کہیں نہ کہیں شیطان اس کو گناہ میں لگائے گا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، او تُخْفُوهُ یا چھپاؤ، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا حساب لیں گے۔ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس چیز کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس چیز کو چاہیں گے اس پر عذاب دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن اپنے ہاتھ میں رکھا، وہ مالک ہے۔ جب آسمان اور زمین کے بنانے والا وہ، انسان کے بنانے والا وہ، انسان کی ہڈیاں بوٹیاں بنانے والا وہ، اس کی مرضی ہے جس طرح کا بھی قانون رکھے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ مگر قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ کار بیان فرما دیا کہ کس کو معاف کریں گے اور کس کو عذاب دیں گے۔ کچھ نہ کچھ نشانی بیان کر دی، اور وہ کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے۔ تو مغفرت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی کوئی سرکش ہوگا تو عذاب دے دیا جائے گا، تو معافی مانگنے والے کو معاف ضرور کریں گے۔ قرآن پاک میں فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، عجیب بات فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں توبہ کرنے کے والے کو معاف کروں گا، بلکہ اس سے ایک بات اونچی فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اصول یہی پتہ چل گیا کہ معاف کر دینا ہے، مگر معافی طلب کرنے والے کو۔ اس لیے اگر یہاں بھی پہنچ گئے کہ اللہ معاف کر دے، تو بڑی ہی زبردست سیڑھی پہ، مقام پہ پہنچ گئے۔ توبہ کے مقام پہ بھی پہنچ گئے تو بڑے مقام پہ پہنچ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قارون ہوا کرتا تھا، اور قارون کے پاس بڑا مال تھا، بڑا مال، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اتنی تھیں جو اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں، تو بڑا مال تھا۔ بڑی زکوٰۃ بننی تھی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دینی تھی۔ انہوں نے کہا اتنی زکوٰۃ دے دوں، تو مال تو بہت تھا مگر کنجوس بھی تھا، اتنی زکوٰۃ دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی ترتیب لڑاتے ہیں کہ جس سے مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ ایک عورت کو تیار کیا کہ میں تجھے اتنا تھوڑا پیسہ، اتنا پیسہ دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام جب واعظ فرما رہے ہوں گے، لوگوں میں ہوں گے نا، تو اس وقت جا کے کھڑی ہو کے لوگوں کے سامنے کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے غلط تعلقات ہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ غلط تعلقات رکھتے ہیں، تو لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے، اور کوئی بھی ان کو نبی نہیں مانے گا۔ جب کوئی ان کو نبی نہیں مانے گا، تو پھر ظاہر ہے ان کو زکوٰۃ بھی مجھے نہیں دینی پڑے گی، اس طرح میں زکوٰۃ دینے سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ پلان کر کے اور اس عورت کو لے گیا موسیٰ علیہ السلام کے واس پہ، عورت بھی تیار ہو گئی کہ ہاں اتنے اتنے پیسے دو گے تو میں یہ تیرا کام کر دوں گی۔ چنانچہ وہ عورت پہنچ گئی موسیٰ علیہ السلام کے واس پہ، اور قارون نے کہا کہ حضرت یہ عورت کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اب واس کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا، ہاں بھی بتاؤ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اب وہ ارادہ تو یہی لے کے آئی تھی کہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کا میرا غلط تعلق ہے، مگر جیسے اس کی نگاہ موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی اور وہ نور نبوت جب نظر آیا، تو دل ڈر گیا کہ اس بندے کے خلاف میں ایسی جھوٹی بات نہیں کر سکتی۔ ڈر گئی اور ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت کچھ نہیں کہنا چاہتی، معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ معافی مانگنا چاہتی ہے؟ اس نے آگے سے کہا کہ حضرت یہ قارون ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ پہ غلط الزام لگاؤں کہ آپ کا اور میرا جو ہے وہ غلط تعلق ہے۔ اس بات کی، اس خواہش لے کے، اس پروگرام کو لے کے آئی تھی، اپنی غلطی پہ نادم و شرمندہ ہوں، معافی مانگتی ہوں، آپ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی، اس عورت کو تو معاف کر دیا ہوگا، مگر ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت ہی جوش مارنے لگی کہ یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، یہ عورت پروگرام بنا کے آئی تھی کہ مجھے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گی، مگر تو نے اس کے دل کو ہی بدل دیا اور اس نے پہلے ہی مجھ سے معافی مانگ لی، اگر یہ میری ایسی بات کر دیتی تو واقعی یہ لوگ مجھے نبی نہیں مانتے۔ بہت ہی اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی، ایک محبت کا غلبہ اللہ کا ان کے دل پہ آ گیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیارے موسیٰ، اس زمین کو ہم نے تیرے ہاتھ میں مسخر کر دیا، جو حکم دے گا اس زمین کو وہ زمین کرے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے زمین کو کہا کہ یہ جو قارون ہے جس نے میرے خلاف یہ سازش کی، اس کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو تھوڑا سا پکڑ لیا، اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، نگلنا شروع کر دیا۔ قارون بھی ڈر گیا اور اس نے کہا ہاں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اس نے معافی مانگی، حضرت معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو اور حکم دیا کہ اس کو اور پکڑو۔ زمین نے جب اور نکلا تو وہ تو چیخنے لگا، چلانے لگا، واسطے دینے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، انہوں نے زمین کو اور حکم دیا کہ اس کو اور نگلو۔ زمین نگلتی گئی، وہ چیختا گیا، معافیا مانگتا رہ گیا، روتا گیا، چلاتا گیا، اور وہ معافی مانگتے رہے اور زمین ان کو نگلتی گئی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پورا نگل لو، اور زمین ان کو نگل گئی اور وہ زمین میں دفن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے، میرے پیارے موسیٰ تو کتنے مضبوط دل کا ہے، وہ اتنی معافیاں مانگتا رہا، تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اے میرے پیارے موسیٰ، اگر وہ یہ ایسی معافیوں میں سے ایک معافی ہم سے مانگ لیتا، ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ یہاں آ کے ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں آ کے آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔